بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے اس وقت اپنی بات کا آغاز خطبے کی بجائے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا مقصد اس وقت کوئی خطاب کرنا نہیں ہے, تقریر اور واز کرنا نہیں ہے, بلکہ آپ اس کی باتیں مقصود ہیں. یہ جگہ میرے لیے بہت پرانی ہے, اس سے میرا گہرا تعلق ہے, پرانا تعلق ہے, اور کتنے برسوں سے میں یہاں آتا رہا ہوں. الحمدللہ یہاں آ کر میری طبیعت میں جو انشراح پیدا ہوتا ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا. الحمدللہ الحمدللہ مولانا سلیم دوراد صاحب, اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں عمر میں برکت عطا فرمائے, ان کے فجوز کو جاری اور ساری رکھے. یہ ماشاءاللہ جس انداز سے کام کر رہے ہیں اس کی مجھے خوشی بہت ہوتی ہے. اس واسطے سے بہت گہرا تعلق ہے, میں اس جگہ کو اپنے لیے اجنبی نہیں سمجھتا, بلکہ یہ میری جگہ ہے. ایسے ہی جیسے میں دارالعلوم کراچی میں اپنے طلبہ سے خطاب کر رہا ہوں, اسی طریقے سے میں آپ حضرات سے مخاطب ہوں. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو اپنے تمام بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے تو تلاطم ہوتا ہے ایسے موقع پر جب اپنے بے تکلف حضرات ہوں کہ کیا بات کریں. بہت سارے مضامین سامنے آتے ہیں, یہ بات کر لیں, یہ بات کر لیں, یہ بات کر لیں, اور ساری باتیں ہو نہیں سکتی. تو خیر اس کا بھی میں عرض کروں گا بعد میں. اس وقت تو حدیث مسلسل بالاولیت کی فرمائش کی گئی ہے, اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ بات ہو جائے. حدیث رحمت مسلسل بالاولیت, یہ ایسی حدیث ہے کہ محدثین کا یہ معمول چلا آ رہا ہے تقریباً 1400 سال سے, حضرت سفیان بن عیینہ کے زمانے سے, کہ جب ان کے پاس کوئی شاگرد پڑھنے کے لیے آتا تھا یا کسی درسگاہ میں سبق پڑھانے کے لیے وہ جاتے تھے تو ہر نئے طالب علم کو اور ہر نئی جماعت کو کچھ اور پڑھانے سے پہلے یہ حدیث رحمت سنایا کرتے تھے. حدیث رحمت, اس کو حدیث رحمت اس واسطے کہتے ہیں کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خاص بیان ہے, بڑے خاص انداز میں بیان کیا گیا ہے. اور مسلسل بالاولیت اس واسطے کہتے ہیں کہ حضرت سفیان بن عیینہ سے لے کر مجھ تک یہ معمول چلا آ رہا ہے اساتذہ کا کہ اپنے شاگردوں کو سب سے پہلے وہ یہ حدیث سناتے ہیں. تو چونکہ بیان باتیں ہوں گی اس میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی انشاءاللہ آئیں گی, تو ان سے پہلے اولیت اس حدیث کو چونکہ حاصل ہے اس کو ہم پہلے سنا دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ حدیث رحمت مسلسل بالاولیت مجھے الحمدللہ 3 بڑے بڑے اکابر علماء سے حاصل ہوئی ہے, اور سب سے پہلے تو 1964 میں جب ہمارا پہلا حج تھا. کتنے سال ہو گئے؟ 36 سال تو ایک ہو گئے پچھلی صدی کے, اور اس صدی کے 19 سال ہو گئے, 20 سمجھ لو, 55. یہ ہمارا حج پہلا حج تھا, اور اس یہ حج ہم نے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی معیت میں کیا تھا. میں بھی تھا اور مولانا محمد تقی عثمانی صاحب بھی تھے, ہم دونوں ساتھ تھے. تو اس زمانے میں مسجد حرام میں شیخ محمد حسن المشاط المکی المالکی رحمۃ اللہ علیہ کا درس حدیث جاری تھا. ان کا حلقہ درس بہت دور تک پھیلا ہوا تھا, اور ان کے شاگرد اور مریدین شمالی افریقہ کے تمام ممالک میں بہت پھیلے ہوئے تھے, تونس, الجزائر, مراکش, لیبیا, سودان, مصر وغیرہ وغیرہ. تو ہم نے ان سے درخواست کی کہ آپ ہمیں حدیث کی اپنی سند سے روایت حدیث کی اجازت دے دیجئے. تو انہوں نے سب سے پہلے حدیث مسلسل بالاولیت سنائی, اور پھر اپنا سبت عطا فرمایا. سبت اس کتابچے کو کہتے ہیں جس کے اندر محدث اپنی تمام مقروعات, مسموعات, مجازات, روایات, مرویات, ان سب کی سندیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی ہیں وہ لکھتا ہے. تو اپنا سبق بھی عطا فرمایا. تو انہوں نے اپنی تمام مرویات وغیرہ کو اسی طریقے سے اجازت عامہ تامہ مطلقہ عطا فرمائی اور حدیث رحمت سب سے پہلے سنائی. اسی طریقے سے ایک اور بزرگ تھے, وہ بھی مکہ مکرمہ میں تھے, شیخ یاسین فادانی رحمت اللہ علیہ. انہوں نے بھی الحمدللہ مجھے حدیث مستند بالبریت کے ساتھ اپنے تمام مرویات کی اجازت عطا فرمائی. تیسرے بزرگ شیخ عبداللہ ناقبی رحمۃ اللہ علیہ تھے. اب وہ چند سال پہلے کی بات میں کہہ رہا ہوں, مجھے پتہ چلا کہ یہاں جدے میں ایک بزرگ ہیں یمن کے اور محدث ہیں پرانے طرز کے. میں عمرے کو گیا ہوا تھا مکہ معظمہ, تو مجھے پتہ چلا, تو میں نے اپنے دوستوں کے ذریعے ان سے وقت طلب کیا, وقت درخواست کی کہ ہمیں آنا چاہتا ہوں. انہوں نے بڑی فراخ دلی سے اجازت دے دی اور ہم چلے گئے. اپنے دوست احباب بھی کچھ اور علماء بھی ساتھ ہو گئے. وہ پرانے طرز کے بزرگ تھے, آج کل کے انداز کے بالکل نہیں ہے, یمن کے تھے. مجھے بتایا گیا کہ ان کی عمر اس وقت 120 سال ہے. شیخ عبداللہ ناقبی الحمدللہ ان سے بھی اجازت حاصل ہوئی اور انہوں نے اپنے تواضع اور انکساری کے طور پر فرمایا کہ ایک شرط کے ساتھ اجازت دوں گا. میں نے کہا کیا؟ کہ آپ بھی مجھے اپنی مرویات کی اجازت دیں. میں پانی پانی ہو گیا شرم سے. میں تو ان کے شاگردوں کے شاگرد بھی برابر نہیں تھا, میں کیسے ان کو اجازت دوں؟ میں نے کہا کہ میں کیسے آپ کو اجازت دوں, میں تو آپ کے شاگردوں کے شاگرد برابر ہوں, پوتوں سے ہر لحاظ سے چھوٹا ہوں. فرمایا کہ اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو میں بھی نہیں دوں گا. شرط لگا دی. تو مجبوراً مجھے بھی ان کو بھی اجازت دینی پڑی. ان تینوں بزرگوں سے الحمدللہ اجازت ہے. اور سفیان بن عیانہ تک یہ سند اولیت ہے, اس میں تسلسل ہے اور اس کے بعد پھر تسلسل ختم ہو گیا ہے اور یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سیر عزیز ہے, فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارک و تعالی يرحم من في الارض يرحمكم من في السماء يرحمكم من في السماء يرحمكم ويرحمكم. تلك الروايتين جائزه مرويات. تینوں طریقے سے پڑھ, دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں, یرحمکم اور یرحمکم. یرحمکم پڑھیں گے تو جواب امر ہوگا, یرحمکم ہوگا تو استئناف ہوگا. روایتیں دونوں طرح ہیں. میں پھر پڑھ لیتا ہوں, الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی یرحم من فی الارض یرحمکم من فی السماء یرحمکم من فی السماء صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بات خاص طور سے یہ بھی دیکھنے کی ہے کہ محدث اپنے شاگردوں کو سب سے پہلا پیغام کیا دیتا ہے, رحمت کا پیغام دیتا ہے. علماء کا مجمع ہے, طلباء کا مجمع ہے, اس میں ترجمہ کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے, لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ الفاظ کو دیکھیے. الرحمون جو رحم کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, وہ رحم کرنے والے کس کو؟ چاہے انسانوں پر, جانوروں پر, مسلمانوں پر, غیر مسلم پر, کسی پر بھی لوگ جو رحم کرتے ہیں. یا رحمہم الرحمن, تو ان پر رحمت کرتا ہے رحمان. یہاں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے رحمان کو لایا گیا کیونکہ حدیث رحمت ہے. یرحمہم الرحمن تبارک و تعالیٰ یرحم من فی الارض, جو زمین میں لوگ ہیں ان سب پر رحم کرو. اس میں مسلمان اور غیر مسلمان کی پابندی نہیں ہے, سب پر ہے. یرحمکم من فی السماء, تو اوپر والا ان تمہارے اوپر رحم کرے گا. تم زمین والوں پر رحم کرو, اوپر والا تم پر رحم کرے گا. حتیٰ کہ جانوروں پر بھی رحم سکھایا ہمارے دین نے. یہ خاص طور سے پیغام دینا چاہیے, بڑا بتانا چاہیے. आजकल उलमा को बदनाम किया जाता है, दीनी मदारिस को बदनाम किया जाता है, गुलू करने वाले होते हैं, ये बेरहम होते हैं। हालांकि बहुत बड़ा तूफान है, बहतान है। मदरसों का तो सबसे पहला पैगाम ये रहमत है, अल्लाह ताला हमें इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। मैंने कहा था कि मैंने इसका आज की बात शुरू की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। यहां माशाअल्लाह उलमा का मजमा है। ये सवाल पैदा हुआ था इमाम बुखारी से, उनकी किताब बुखारी में, दिल देवल किताब बुखारी की, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू किए, कोई खुतबा नहीं दिया। इसकी मुख्तलिफ वजूह बयान की गई हैं। ये भी तरीका ठीक है कि सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ दी जाए, और ये भी तरीका ठीक है खुतबा पढ़ा जाए, ये भी ठीक है सलातो सलाम पढ़ा जाए, और ये भी ठीक है कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम भी साथ सब चीजों को जमा भी कर दिया जाए। लेकिन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी हदीस, अपनी किताब का आगाज बिस्मिल्लाह रहमान रहीम से किया। वजह उसकी यह है, इसको तरजीह दी, जायज तरीके सब हैं, सब मुस्तहब हैं, इसको तरजीह दी इस वास्ते कि बताना चाहते हैं कि आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा ये थी कि जब खुतबा देते थे, जबानी बात करते थे, बाज़ नसीहत करते थे, तो खुतबा पढ़ा करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नूमिनु बिल आखिरी। लेकिन जब किसी को खत लिखते थे या कोई मुआहदा करते थे, तहरीरी काम जब होता था, तो उसके अंदर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम से शुरू करते थे। आपने देखा जितने बादशाह ने आलम के नाम खतूत दावत इस्लाम दावत के भेजे, दावत इस्लाम के खतूत भेजे, उनमें खुतबा नहीं है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कैसर रूम के नाम, किसरा के नाम, मुकवकिस के नाम वगैरह वगैरह। तो चूंकि ये इस वक्त मैं खुद तकरीर नहीं कर रहा हूं, इस बात मैंने बिस्मिल्लाह रहमान से पढ़ा है, क्योंकि हमारी दर्स की मजलिस है, मैं अपने तलबा में आया हूं। एक बात यह है कि जब तलबा का मजमा हो तो मुझे तबीयत में ज्यादा बशाशत पैदा होती है, अपने कमजोरी को भी भूल जाता हूं। सबक में भी यही होता है, आजकल बुढ़ापा है, पहले सालों में जो मैं आता रहा हूं तो ऐसा कमजोर नहीं था मैं, और इतनी आवाज पस्त नहीं थी जितनी अब हो गई है। लेकिन अब भी मदरसे में जब जाता हूं सबक पढ़ाने दारुल हदीस में, तो आवाज भी खुल जाती है, तबीयत में भी बशाशत पैदा हो जाती है, जोश भी पैदा हो जाता है। वो तलबा की तलब की बरकत है, तालिब इल्म की बरकत, तलब की बरकत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहां पर भी मैं दर्स में अल्हम्दुलिल्लाह बशाशत के साथ बात करता हूं। आप हजरात के साथ भी ये बात मैंने इस वास्ते कह दी कि ये भी एक काम की बात है हमारे इल्मी एतबार से। एक बात याद आई अभी अभी, अल्लाहु अकबर, बात लंबी भी है, उसको मुख्तसर भी किया जा सकता है, मगर लंबी हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। हम जब बैत हो गए हजरत डॉक्टर अब्दुल्ला साहब आरिफी रहमतुल्लाह अलैह से, अल्लाह अकबर, वालिद साहब की हिदायत पर हम बैत हुए थे। इसका भी तबील किस्सा वालिद साहब से क्यों नहीं हुए, वालिद साहब ने किया क्यों नहीं किया, आखिर में खुलासा यह कि उन्होंने हमारा हाथ डॉक्टर अब्दुल्ला साहब आरिफी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ में दिया और फरमाया कि देखो मैं पहले से कहता रहा हूं कि फला फला बुजुर्ग मौजूद हैं, इनके हाथ पर बैत कर लो। हम सब भाइयों को वालिद साहब से इश्क था, अकीदत भी थी, इश्क भी था, मुनासबत भी थी। हम सब कहते थे आप कर लीजिए हमें बैत, वो इंकार कर देते थे, टला देते थे। تو آخری مرتبہ ساؤتھ افریقہ کے سفر میں والد صاحب کے ساتھ تقریباً 66 کی بات ہے، اس وقت ان کی عمر 4 مہینے تھی زبیر میاں کے، تو رات کو ایک رات کو فرصت مل گئی والد صاحب سے بات کرنے کی، ہجوم رہتا تھا ہر وقت لوگوں کا، تو رات کے 12 بجے کی سردی کا زمانہ تھا، 12 بجے کے قریب میں نے والد صاحب سے عرض کیا کہ آپ مجھے بیعت کر دیجیے، تو فرمایا کہ دیکھو بھائی، اب اس مرتبہ پہلی مرتبہ تفصیلی جواب دیا کہ ایسا بھی ہوا ہے کہ باپ بیٹے میں بیعت کا تعلق ہوا اور کامیابی ہو گئی، لیکن یہ مشکل بہت ہے کیونکہ باپ بیٹے کا تعلق بے تکلفی کا ناز نخرے کا ہوتا ہے، بیٹا باپ پر نخرے کرتا ہے، ناز کرتا ہے، اور اس عمل میں بعض اوقات ناز نخرے مفید ہوتے ہیں، مضر ہوتے ہیں، تو اس بہت احتیاط رکھنی پڑتی ہے، مجھے اپنی اس احتیاط نہیں کر سکوں گا، وہ محبت شفیق بہت تھے اپنے اولادوں پر، تو کہتے ہیں میں پابندی کر نہیں سکوں گا اور غالباً تم بھی نہیں کر سکو گے، اس بات ہے دیکھو تم ڈاکٹر عبدالحق صاحب سے بیعت ہو جاؤ، ابو ہی رہ گئے ہیں صرف ہندوستانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں، سب ایک ایک کر کے اٹھ چکے، بار بار میں کہتا رہا ہوں عرصے دراز سے فلاں سے بیعت ہو جاؤ، فلاں سے بیعت ہو جاؤ، ان سے بیعت ہو جاؤ، دو فائدے ہوں گے، ایک فائدہ یہ ہوگا اللہ اکبر کہ وہ میری وجہ سے تمہاری طرف توجہ زیادہ دے گی، توجہ زیادہ کرے، اور دوسرا جو بڑا فائدہ بتایا ہمارے سب کے کام کی بات ہے، فرمایا کہ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ درس نظامی کے فارغ التحصیل نہیں ہیں، انہوں نے تو بی اے کیا تھا، ایل ایل بی کیا تھا علی گڑھ یونیورسٹی سے، تو انہوں نے کوئی درس نظامی نہیں پڑھا، لیکن اپنے شیخ سے بیعت ہوئے ہیں، ان کے مزاج کو سب زیادہ اس وقت سمجھنے والے وہ ہیں، ان سے بیعت ہو جاؤ گے تو ایک فائدہ یہ ہوگا، اضافی فائدہ، کہ علم کا جو خدناس فارغ التحصیل ہونے کے بعد پیدا ہو جاتا ہے دماغ سے نکل جائے گا، جب غیر عالم کے سامنے حاجت مند بن کر اور اصلاح کا طالب بن کر بیٹھو گے تو دماغ میں اگر علم کا کوئی خناس ہے تو وہ بھی نکل جائے گا، اور ہوتا ہے دماغ میں خناس جب درس نظامی سے فارغ ہوتا ہے طالب علم، دماغ میں خناس ہوتا ہے کہ ہم عالم ہو گئے عالم، اور پھر وہ بڑے زور زور سے باتیں کر رہے ہیں، ہم علماء حق ہیں، اور حق بھی بہت زور زور استعلاء کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ خناس پیدا ہو جاتا ہے، پھر نہ بزرگوں سے کچھ سیکھتے ہیں نہ اصلاح کرواتے ہیں، نتیجہ یہ ہے کہ ان سے فائدہ کے بجائے نقصان پہنچتا ہے، حب مال حب جاہ بہت بڑا خطرناک مرض ہیں یہ دو، جو عام طور سے علماء کو لاحق ہو جاتے ہیں اور شیطان پیدا کرتا ہے، اگر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تو شیطان ان کو بہکا دیتا ہے، میں تو بہت بڑے عالم ہو گئے ہو، اتنے بڑے عالم ہو، میں ان کے سے جا کر کیا کرو گے، تم سے زیادہ تو ان سے زیادہ تو تم جانتے ہو، وہ فلاں استاد کے پڑھے ہوئے ہیں، تم اس فلاں استاد سے پڑھے ہوئے ہو، اور شیطان اپنے کرتب دکھا کر اس کے اندر خرابی پیدا کر دیتا ہے، شیطانی کاموں میں لگا دیتا ہے، حب جاہ شہرت کا شوق ہو جاتا ہے، شہرت کا شوق ہو جاتا ہے، اور حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حسب بھی حسب المری، آج کل میرا حافظہ بہت کمزور ہو گیا، ڈر لگتا ہے حدیث کو سناتے ہوئے، اگر کہیں ہو تو اصلاح کر دیجیے، بے حسب المری من الشر ان یشار الیہ بالاصابع، کسی آدمی کے لیے شر میں مبتلا ہونے کا خطرہ، سب یہی خطرہ سب سے کافی ہے کہ اس کی طرف اشارے کیے جانے لگے، یہ فلاں مولانا صاحب جا رہے ہیں، فلاں مفتی صاحب جا رہے ہیں، اگر یہ شہرت ہو جائے تو نفس میں بڑائی پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم بڑے عالم ہو گئے، لوگ ہمارے بڑے معتقد ہو گئے، یہ خطرہ پیدا ہو جاتا ہے، تو شہرت کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، ان تمام چیزوں کی اصلاح کا ایک واحد ذریعہ یہ ہے اور کوئی نہیں، مطالعے سے نہیں ہوگا یہ مسئلہ حل، یا کسی اللہ والے تربیت یافتہ بزرگ سے اصلاحی تعلق قائم کیا جائے، باقاعدہ بیعت ہو جائے تو بہت اچھا، ورنہ کم از کم اصلاحی تعلق ضرور ہو کہ اہم معاملات میں اپنے باطنی معاملات کی اصلاح میں ان سے مشورہ کرتے رہا کریں، پوچھتے رہیں. اب دیکھیے بعد میں سے بات لمبی ہو جاتی ہے. تو وہ جو خناس کی بات تھی، جب ہم نے بیعت کی والد صاحب کے حیات میں، اور والد صاحب کے بعد تو اور زیادہ شہرت ہونے لگی، اخبارات میں آئے دن اشتہار چھپتے تھے کہ فلا جلسے میں بیان فلا فلا کا ہوگا، اس میں ہمارا بھی نام ہوتا تھا، فلا جلسہ ہوگا، پوسٹر چھپتے تھے ان کی تقریر فلا بھی ہوگی، ریڈیو پر ہماری تقریریں ہوا کرتی تھی. تو ہم دونوں بھائیوں کا مسئلہ ساتھ ہی تھا، مولانا تقی صاحب بھی ہم بھی. تو حضرت ڈاکٹر صاحب کے مجلس میں ہم جایا کرتے تھے. کچھ عرصے تک والد صاحب کے انتقال کے بعد یہ طریقہ رہا. پھر ایک دن اچانک فرمانے لگے مجلس کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد ذرا ہم بیٹھ جایا کرتے تھے، بھائی آپ دونوں بھائی تقریر کرنا چھوڑ دیں، آپ دونوں بھائی تقریر کرنا چھوڑ دیں، اور کوئی تفصیل یہ بتائی، تقریر کرنا چھوڑ دیں. تو خیر ہم نے چھوڑ دی اسی وقت، لیکن سمجھ میں نہیں آیا کہ اتنے بڑے نیک کام کو کیوں منع کیا، تقریر تو بڑی نیک کام ہے. تو ہم نے چھوڑ دی، چلے گئے واپس. اگلے پیر کو پھر واپس آئے تو مجلس کے بعد پھر کہا کہ بھائی ٹھہر جانا. ہم ٹھہر گئے، بھائی آپ لوگ تقریر کرنا چھوڑ دیں، تقریر کرنا چھوڑ دیں. اس طرح دو تین مرتبہ فرما چکے تو ہمیں تعجب بڑھتا چلا گیا. میں نے کہا کہ حضرت وہ بہت سارے لوگ اصرار کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے یہاں فلاں جلسہ ہے، فلاں مدرسہ ہے، فلاں قصہ ہے. فرمایا کہ ان کو کہہ دیو کہ میں نے منع کر رکھا ہے، اور اگر زیادہ اصرار کرے تو میرے پاس بھیج دو ان کو. بات ہو گئی. پھر ایک مفتی جمیل صاحب ہوتے تھے، وہ جنگ میں ادارتی صفحہ جو ہوتا تھا، اسلامی صفحہ، اس پہ مضامین لیا کرتے تھے، مجھ سے اخبار میں چھپا کرتے تھے وہ مضامین. تو وہ حسب معمول میرے پاس آئے کہ کوئی مسودہ دے دیجئے. میں نے کہا اب تو میں نے دے دیا، جنگ میں چھپ گیا. والد صاحب حضرت کے مجلس میں حاضر ہوا، بھائی آپ کا مضمون میں نے دیکھا، وہ کسی کام کا نہیں ہے، بیکار بات ہے. حالانکہ وہ مضمون جو تھا میں نے اس کا ایک ایک لفظ حضرت کو سنایا تھا، تصوف کی تعریف تھی اس میں، فقہ اور تصوف. تو اس میں لکھا تھا کہ فقہ اور تصوف کا آپ اس میں جوڑ کیسا ہے. وہ چھپا پھر کتابی شکل میں، بھی چھپتا ہے. خیر تو مضمون ایک ایک لفظ پڑھا تھا، اس میں دعائیں دی تھی، بھائی ماشاء اللہ کتنا اچھا لکھا ہے، بھائی ماشاء اللہ بہت اچھا، بھائی ماشاء اللہ خوب ادا کیا ہے. مگر وہ لکھنے کے لیے تو لکھوا دیا تھا، وہ جنگ میں چھپا، کہنے کہ بھائی وہ کیا فائدہ اس کو چھاپنے سے. میں نے کہا وہ درد اصرار کر کے لے گئے تھے کہ آئندہ نہ چھپایا کر. وہ بھی ہو گیا. ریڈیو والے آئے، میں نے کبھی میں پوچھ کے بتاؤں گا، حضرت سے پوچھا، کہنے بھائی ان کو بھی منع کر دیں. میں نے کہا اچھا، میں عید کی والد صاحب اپنے حیات میں جمعہ کی نماز میں خطابت میرے سپرد کر گئے تھے، پہلے وہ خود نماز پڑھایا کرتے تھے، خطبہ دیتے تھے اور بیان ہوتا تھا، اور عیدین کی نماز پڑھاتے تھے. تو اپنی حیات میں انہوں نے مجھے مقرر کر دیا تھا آخری زمانے میں، جب ضعیف ہو گئے، کہا وہ جاری رکھو مدرسے کے اندر، دارالعلوم میں جاری رکھو، دارالعلوم سے باہر نہیں، طلبہ سے باہر نہیں. الحمدللہ ہم نے 10 سال گزارے ہم دونوں بھائیوں نے، الحمدللہ. میں بیان نہیں کر سکتا اس کا کتنا زبردست فائدہ ہوا، کتنا زبردست فائدہ ہوا. ہمارا پورا وقت اب یکسوئی سے دارالعلوم کے کاموں میں لگ گیا. یہ زمانہ ہمارا تھا محنت کرنے کا، پڑھنے پڑھانے کا، سب اسباق میں زیادہ سے زیادہ محنت کرنے اور تحقیق و جستجو کرنے کا، تصنیف و تالیف کا. ہمیں 10 سال یکسوئی کے ساتھ مدرسے کے کاموں کا وقت موقع مل گیا، دارالعلوم کے انتظامات کا. والد صاحب کے بعد انتظامات کو سنبھالنا آسان کام نہیں تھا، تو وہ میرے ذمہ تھا، میں صدر تھا، والد صاحب نائب صدر تھے، مولانا تقی صاحب نائب صدر تھے. تو بہت فائدہ اس کا ہوا، زبردست فائدہ ہوا. اور ایک بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ اس میں بڑا اچھی بات ہے، تو تقریریں نہیں کرنے سے اس طرح کیا فائدہ، جب حضرت منع کیا ہوا ہے. یہاں تک کہ ایک اور صاحب بزرگ تھے مولانا نذیر احمد صاحب فیصل آباد کے جامعہ امدادیہ کے محتمم اور نائب بانی، وہ ہمارے ہم عمر تھے تقریباً، اور ہمارے ساتھ ہی ان کو بھی اجازت عطا فرمائی تھی حضرت ڈاکٹر صاحب نے بیعت کی اصلاحی تعلق قائم کرنے کی، خلافت ہم سب کو ایک ساتھ عطا فرمائی تھی. تو انہوں نے ایک دن فون کیا کہ آپ ہمارے دارالعلوم میں بیان کر رہے ہیں اور ہم جلسہ کر رہے ہیں، آپ آ جائیں. میں نے کہا آپ کو تو معلوم ہے حضرت نے منع کر رکھا ہے، میں تو نہیں آؤں گا. کہنے لگے نہیں میں حضرت سے بات کر لوں گا. میں نے کہا دیکھیے حضرت عباس سے کر لیں، لیکن میرا حوالہ بالکل نہ دیجیے، بالکل نہ دیجیے. کہنے لگے نہیں آپ کو نہیں. اب جو ہم پہنچے تو فرمانے لگے بھائی وہ اپنے مولوی نذیر احمد کا فون آیا تھا، یہ اپنے آدمی ہیں، چلے جائیں. بڑے بات ایسی مزیدار ہوتی تھی ہمارے حضرت کی، شفقت والی، پیاری، سکون، سادہ. وہ چلے جائیں اپنے آدمی ہیں. مجھے تعجب ہوا، میں نے کہا اچھی بات ہے. ابھی کئی دن تھے، اب اس کے بعد جتنی مرتبہ حاضری ہوئی بھائی دیکھو فلاں کام کرنا، جب جاؤ گے سفر میں دو رکعت صلوات سفر کی پڑھ لینا، پہلی رکعت میں الحمد للہ، دوسری میں اذا جا. الحمد للہ وہ معمولات تک چلا رہا ہے. آج بھی میں نے، کل بھی میں نے پڑھی تھی سفر کی حالت، ہر سفر میں پڑھ لیتا ہوں. تو پڑھ لینا اور فلاں فلاں باتیں کرنا، یہ کیا. اور فرمایا کہ دیکھو کیا کیا باتیں کی ہیں. میں یہ باتیں سنانا چاہ رہا تھا آپ کو جو آگے کہہ رہا ہوں. فرمایا کہ مگر دیکھو فرمائش تقریر نہ کرنا. لوگ فرمائش کرتے ہیں فلاں موضوع پر تقریر کر دیجیے، فلاں موضوع پر تقریر کر دیجیے، فلاں موضوع پر تقریر کیجیے. فرمائش تقریر نہ کر دیجیے. اور رسمی تقریریں نہ کرنا. رسمی تقریریں جو ہوتی ہیں وہ یہ کہ بھائی جب پہنچے کسی ادارے میں، صاحب آپ کا ادارہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے اور ہمارا بڑا تعلق ہے، آپ حضرات نے میرا استقبال کیا، آپ نے مہمانداری بہت کی، آپ کا مدرسہ بہت اچھا ہے، فلاں ہیں فلاں ہیں. تو یہ فرمائشی ہو گئیں اور رسمی ہو گئیں. تو یا کوئی کہے کہ فلاں موضوع پر آپ بیان کر دیجیے، موضوع کا کوئی متعین کرے اس کی پابندی نہ کریں. کیا کہا کہ فرمائش تقریر نہ کرنا، جہاں جاؤ یہ دیکھو کہ زخم کہاں ہے، زخم پر مرہم لگاؤ، یہ دیکھو کہ وہاں ضرورت کس مضمون کی ہے، کس مضمون کس چیز کی، کس بات کی ضرورت ہے. یہ بات سنانا چاہتا تھا میں آپ کو، بعد میں بات لمبی ہو گئی. فرمایا کہ جہاں جاؤ یہ دیکھو کہ زخم کہاں ہے، زخم پر مرہم لگاؤ. یعنی جہاں جاؤ یہ دیکھو کہ وہاں ضرورت کس بات کی ہے، کس موضوع پر کی ضرورت زیادہ ہے. الحمدللہ الحمدللہ اس کے بعد سے آج تک میرا معمول یہی چلا آ رہا ہے. اور میں بیان کرنے سے پہلے ہمیشہ یہ دعا کر لیتا ہوں کہ اللہ مجھے بتا دیجئے. اور دعا کرتا اچھا ہے میں آپ کے سامنے وہ دعا بھی سنا دوں تاکہ آپ حضرات کو بھی کام آئے، مجھے اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. میں دعا کرتا ہوں اور دعاؤں کے ساتھ ساتھ یہ دعا تقریر سے پہلے کچھ اور بھی دعائیں پڑھتا ہوں. ایک دعا یہ کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے، میرے والد صاحب اور دونوں شیوخ مولانا ڈاکٹر عبدالعلی صاحب اور مولانا مسیح اللہ خان صاحب، تو نام تو نہیں لیتا، اپنے والد صاحب، اپنے دونوں شیوخ اور حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور تمام بزرگان سلسلہ اور تمام صحابہ کرام اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں مجھے آپ بتا دیجئے کس موضوع پر بات کروں. مضمون بھی آپ الہام فرما دیجئے، موضوع بھی آپ بتا دیجئے، الفاظ بھی آپ الہام فرما دیجئے، ترتیب بھی آپ کہلا دیجئے، اسلوب بھی آپ الہام فرما دیجئے، اور دلائل اور تفصیلات بھی، شواہد بھی سب آپ بتا دیجئے میں کیا کس طرح بات کروں. پھر شروع کرتا ہوں. تو بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ پہلے سے مضمون کچھ اور سوچا ہوا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دل میں اچانک کوئی ایسی بات ڈال دیتا ہے کہ بھائی فلاں بات کرو. اور پھر الحمدللہ چونکہ وہ بات ہوتی ہے طلب کے مطابق، ماں ضرورت تھی اس مضمون کی، تو اس واسطے الحمدللہ اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے اور لوگ توجہ سے جب سنتے ہیں تو ہمارا بھی دل کھل جاتا ہے کہ بھائی سننے والے توجہ سے سن رہے ہیں، تو الحمدللہ اس سے بات بھی اچھی ہو جاتی ہے. یہ سب بھائی اپنی باتیں اپنے بزرگوں کی باتیں آپ کو سنا رہا ہوں، مجھے ان چیزوں سے فائدہ پہنچا ہے، آپ حضرات کو بھی اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچا ہے. اور میں نے کہا تھا کہ کوئی تقریر کرنی نہیں ہے، مجلس ہے، اور بھی کوئی بات ہو سکتی ہے کہ کی جائے ماشاء اللہ. الحمدللہ ایک بات میں محسوس کرتا ہوں کہ الحمدللہ یہاں انگلینڈ میں مدرسے اور تعلیمی ادارے، مکاتب قرآنیہ، مساجد بہت ہو گئی الحمدللہ. مدرسے بھی بہت بن گئے. کہاں وہ وقت تھا جب کہ ایک بھی مسجد، ایک آدھ مسجد تھی پورے ملک میں، اور کوئی داڑھی والا نظر نہیں آتا تھا. آپ حضرات نے تو وہ زمانہ نہیں دیکھا ہوگا، مگر ہم نے وہ زمانہ سنا ہے. جو لوگ یہاں آتے تھے ہمارا، تو یہاں کیفیت یہ تھی، اللہ اکبر، کہ گھروں میں غسل خانے نہیں ہوتے تھے. اب تو غسل خانہ ہوتا ہے، باتھ روم ہوتے ہیں. انگلینڈ میں غسل خانہ نہیں ہوتا، ان لوگ نہانے کے عادی ہی نہیں تھے، حمام ہوتے تھے، حمام گرم. تو ہمارے وہ جو پڑھنے کے لیے آتے تھے، بڑے بڑے عہدیدار ہو کر جا کر، بڑے عہدیدار ہوتے تھے، یہاں سے پڑھ کر جاتے تھے. ان میں سے ایک صاحب تھے آرکیٹیکٹ، اور بہت اعلیٰ درجے کا آرکیٹیکٹ تھے، فوج میں جنرل کرنل رہ چکے تھے، اور مینار پاکستان کا نقشہ بھی بنانے والوں میں وہ شریک ہوئے تھے. انہوں نے ہمارے دارالعلوم کی ساری منصوبہ بندی کی، نقشے بنائے. انہوں نے بتلایا کہ ہم جب وہاں پڑھتے تھے، تو جب کوئی ایک دوسرے کی دعوت کرتا تھا، پاکستان کا کوئی مسلمان دوسرے کو، تو وہ دعوت سب سے زیادہ اعلیٰ درجے کی سمجھی جاتی تھی، جس میں یہ بھی کہا جاتا تھا کہ آپ آ جائیے، غسل کا بھی انتظام ہے. کمروں میں غسل خانے نہیں بنتے تھے. انہیں نے مجھے جب یہ بتایا تھا، تو میں نے یہ سبق سیکھ لیا. تعمیرات میں، جب دار الطلبہ کے تعمیرات میں، طلبہ کے درسگاہوں کی رہائش گاہوں میں باتھ روم بنوائے گئے، تو وہ چھوٹے بنا رہے تھے، تو میں نے دیکھا کہ تو اتنی چوڑا رقم ہے کہ جب آدمی نہائے گا تو کونیاں اس کی ٹکرائیں گی زمین دیواروں پر. تو میں نے ان سے کہا کہ اس کو ذرا چوڑا کرو. کہنے لگے نہیں، انگلینڈ میں تو اب اس زمانے میں کچھ بننے لگے تھے. کہنے لگے انگلینڈ میں جو بیت القلا بنتے ہیں وہ تو بہت چھوٹے چھوٹے بنتے ہیں. میں نے کہا وہ تو سال میں ایک مرتبہ نہاتے ہیں، ہمارے طلبا تو روز نہائیں گے. تو خیر چوڑے چوڑے بنوائے ماشاءاللہ. یہ حال تھا انگلینڈ کا. اور ایک واقعہ میں نے الحمدللہ اپنے تبلیغی بھائیوں سے سنا تھا، جو یہاں سے گئے تھے، اور انہوں نے بیان کیا دارالعلوم میں، بہت عرصے پہلے کی بات ہے، جب یہاں کوئی برقع نظر نہیں آتا تھا، داڑھی نظر نہیں آتی تھی، اور یہ حال تھا. تو اللہ اکبر، انہوں نے سنایا تھا کہ ہم تبلیغی جماعت لے کر آئے، پیدل سفر کر رہے تھے، تو کوئی جگہ نہیں تھی ٹھہرنے کی، مسجد نہیں تھی، کوئی دوسرے نہیں تھے. سرد رات میں ہم کہیں گزرتے تھے، تو عام طور سے ہمیں رات گزارنے کے لیے عیسائیوں کی عبادت گاہیں مل جاتی تھی، وہ ہمیں جگہ دے دیتے تھے. ایک مرتبہ سخت برف باری ہو رہی تھی، رات کا وقت تھا، گاؤں تھا کوئی، وہاں ایک چرچ موجود تھا عیسائیوں کا. ہم نے ان سے درخواست کی کہ ہمیں یہاں رات گزارنے کی اجازت دے دو، انہوں نے اجازت نہیں دی. تو ہم نے ٹیلی فون بوتھوں کے اندر کھڑے ہو کر رات گزاری. لیکن دیکھیے وہ محنت ہوئی تھی اس وقت، آج اس محنت کے ثمرات ہیں رہے الحمدللہ. ہماری تبلیغ جماعت نے بہت بڑا کام کیا ہے یہاں اللہ نے الحمدللہ ایمان کو زندہ کر دیا، مسجدوں تک پہنچا دیا. محنت ایک جگہ کی جاتی ہے، اس کے اثرات دوسری جگہ ظاہر ہوتے ہیں. محنت سننے والے فائدہ حاصل کرتے ہیں، کبھی دوسرے فائدہ حاصل کرتے ہیں. یہ ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ برطانیہ کے اندر مدرسوں کی بڑی تعداد ہے، مدرسے اتنے زیادہ ہیں. لیکن ایک چیز کی مجھے بہت کمی محسوس ہو رہی ہے، اور وہ کہنا میرا فریضہ ہے. اور آج کل یہ بات میں پاکستان میں بھی مدرسوں میں کہتا ہوں، تعلیم دین کا حاصل ہے تا تعلیم و تربیت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی چار بتائے گئے، تعلیم اور تزکیہ، تعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، تو تزکیہ اور کتاب کی تعلیم والحکمہ، کتاب کی تعلیم الفاظ کی تعلیم بھی، معنی کی تعلیم بھی، الفاظ کی تعلیم حفظ قرآن ناظرہ اور قرآت اور تجوید کے مکتبوں میں ہو رہی ہے، علم قرآن کی تعلیم دار العلوم میں ہو رہی ہے الحمدللہ، اور حکمت کی تعلیم، حکمت سے مراد سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کی تعلیم مدرسوں میں ہو رہی ہے، لیکن یزکیہم کا پرامل نہیں ہو رہا ہے، تربیت نہیں ہو رہی. ان چاروں مقاصد، چاروں فرائض منصبی کا حاصل ہے تعلیم و تربیت، الفاظ قرآن کی تعلیم، معنی قرآن کی تعلیم، احادیث کی تعلیم، لیکن یزکیہم پر عمل نہیں ہو رہا. ہمارے مدرسوں میں دین پڑھایا جا رہا ہے، سکھایا نہیں جا رہا. میں دار العلوم پاکستان میں بھی مدرسوں میں جا کر کہتا ہوں، یہ بہت غور طلب بات ہے، بہت فکر مندی کی بات ہے. میرا ایک کتابچہ بھی چھپا ہے اس موضوع پر، میری تقریر تھی تو وہ چھپا ہے کتابچہ، ہمارے دین و مدرسوں کو دین سکھایا بھی جائے، ہمارے مدرسوں میں دین سکھایا بھی جائے. عمل کی تربیت نہیں ہو رہی، عادت نہیں ڈالی جا رہی، اس کی بڑی فکر کی بات ہے. مثلا سلام ہی کی بات ہے، بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. ہمارے مدرسوں کے طلبہ میں سلام تک کے آداب نہیں ہیں، مسافے کے آداب نہیں ہیں، معانقے کے آداب نہیں ہیں. ملتے ہیں، السلام علیکم جواب دیتے ہیں، مزاج اچھا ہے آپ کا، خیریت سے ہیں آپ، حالانکہ جواب دینا واجب تھا. سلام کرنا ابتدا بالسلام سنت موقعہ ہے، افشو السلام بینکم حدیث میں فرمایا، اور بہترین اعمال میں سے کتاب الایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ السلام علی من عرفت من لم تعرف، اور افشو السلام بینکم، سلام کو پھیلاؤ. فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ دو آدمی ساتھ جا رہے ہیں اور بیچ میں کوئی آڑ آ گئی، پھر دوبارہ ملے، جب دوبارہ ملے تو پھر السلام علیکم کریں. آپ کے پاس مہمان بیٹھا ہوا ہے گھر مردانہ کمرے میں، آپ گھر میں جتنی مرتبہ آتے اور جاتے ہیں، ہر مرتبہ جب آئیں السلام علیکم کہیں، یہ آداب ہے سلام کے. مگر اس پر ہمارے مدرسوں میں نہیں ہو رہا، عمل ہو رہا ہے. بعض اوقات مسافہ وہ کرتے ہیں، مسافر کا بڑا شوق ہے، مسافر کو تو سلام کی جگہ لے لیا ہے، حالانکہ سلام کرنا سنت موقعہ ہے، ابتدا بالسلام اور جواب دینا واجب ہے، اور مسافہ نہ سنت موقعہ ہے نہ واجب ہے، لیکن لوگ مسافہ کرتے ہیں. میں ان کو چہرے کو دیکھتا رہتا ہوں کہ ان کے ہونٹ بھی ہلے یا نہیں. اگر وہ دیکھتا ہوں میں کہ اس نے نہ سلام کیا ہے اور میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیا، میں مسافہ نہیں کرتا، میں صاف کہہ دیتا ہوں، انکار کر دیتا ہوں. تو یہاں پر میں نے، یہاں پر پاکستان میں بھی قصہ ہے، بلکہ اس قصہ سب سے زیادہ دو جگہ ہے جہاں میں دیکھتا ہوں کہ لوگ جمع ہو رہے ہیں، مسافہ بازی، میں اس کو مسافہ بازی کہتا ہوں، مسافہ بازی ہو رہی ہے. اس کو بھی دھکا مارا، کونی ماری، اور اب تو مسافہ کریں. جس بزرگ سے مسافہ کرنا ہے اس کے پاس کوئی صاحب بیٹھے اور پیچھے والا آدمی اسے مسافہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے کندھوں پر ٹیک کر اپنی کمنیاں اور اسے مسافہ کرتے، میں انکار کر دیتا ہوں کہ اس طرح مسافہ نہیں کرتا. تو یہ مسافہ بازی ہوتی ہے، اور سلام کا جواب نہیں دے، سنت کو چھوڑ دے، تحریف ہے دین کے اندر، بدعت ہے. میں تو اس کو بدعت سمجھتا ہوں کہ آدمی سنت سلام کو، سلام پر مسافر کو ترجیح دے. یہ بیماری زیادہ تر ہمارے مدرسوں میں ہے اور تبلیغی جماعت کے لوگوں میں ہے. حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے دیکھا تھا وہاں رائےوند کے سالانہ اجلاس کے بعد، لوگ مسافہ کر رہے تھے، لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، ان سے بیٹھے بیچارے سب بوڑھے ضعیف آدمی، لا تعداد لوگ مجھ سے مسافہ کر رہے تھے، وہ مسافہ کرتے کرتے تھک رہے تھے، میں بھی چلا گیا اسی لائن میں لگ کر. وہ مجھ سے بڑی شفقت فرمایا کرتے تھے، محبت فرماتے تھے. میں سوچتا تھا کہ مجھے تو پیسہ نہیں گے، مگر انہوں نے دھیان بھی نہیں کیا اور مسافہ کر لیا. مجھے بڑا رحم آیا، ایسا ان کو نہیں پتا تھا کون گزر رہا ہے کون نہیں. مسافہ تھوکو، جیسے حجر اسود کو چھو کر جاتے ہیں اس طریقے سے مسافہ کر کے جا رہے تھے. تو جب کوئی ایسا مجمع ہوتا ہے تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ تو تم کسی مدرسے کے طالب علم ہو جہاں تو مسافہ بازی ہو رہی ہوگی، یا تبلیغی جماعت کے آدمی ہو گئے؟ وہ یہ قرار کر لیتے ہیں کہ یا تو تبلیغی جماعت کا ہوتا ہے وہ، یا مدرسے کا طالب علم ہوتا ہے. تو بھائی یہ بھی حدود ہیں قرآن، دین میں ہر چیز کی ایک حد ہے. قرآن نے جگہ جگہ فرمایا تلک حدود اللہ، تلک حدود اللہ. انتہا پسندی دین میں نہیں ہے، انتہا پسندی دین میں نہیں ہے، توسط ہے، اعتدال ہے، غلو نہیں ہے. اور یہ سب چیزیں حاصل ہوتی ہیں بزرگوں کی صحبت سے. حاصل لب لباب یہ ہے کہ وہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ تربیت نہیں ہے، وہ یہ کہ کتابوں سے عمل نہیں آتا، آدمی عمل نہیں سیکھتا. کتابیں پڑھ کر آدمی عمل نہیں سیکھتا، سیکھتا ہے ماں باپ سے، استاد سے، پیر سے، شیخ سے، جو کچھ وہ اس کی تربیت کرے. ہمارے مدرسوں میں، ہمارے بزرگان دیوبند میں یہ بات تھی کہ وہ پڑھاتے بھی تھے سکھاتے بھی تھے. اللہ اکبر. اصحاب الصفا میں تو تھی ہی یہ بات، ہمارے مدرسے تو اصحاب الصفا کی نقل ہیں. اصحاب الصفا تو پڑھتے بھی تھے سیکھتے بھی تھے، ایسے سیکھے، ایسا دین سیکھا کہ فاروق التحصیل، یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تب ان کا کام ختم ہو گیا تعلیم حاصل کرنے کا، اب کام کرنے کا وقت آیا. تو جزیرہ نما عرب سے نکلے تھے تو کسی نے خوب کہا ہے کہ جب یہ نکلے جزیرہ نما عرب سے باہر تو ان اونٹوں کی مہاریں ان کے ہاتھوں میں تھیں، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے دنیا نے دیکھا کہ قوموں کی باغ ڈورے ان کے ہاتھوں میں آ گئی، پوری دنیا کے معلم اور حکمران بن گئے. تو سیکھا تھا انہوں نے، پڑھا تھا، پڑھا بھی تھا، سیکھا بھی تھا. کہ ایک کتاب پڑھی تھی قرآن، ایک استاد سے پڑھا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا تھا، طلبہ صحابہ کی جماعت تھی. ہمارے بزرگان دیوبند کے اندر بھی یہ بات تھی. ہم نے الحمدللہ الحمدللہ میں نے بزرگان دیوبند کو، بہت سے بزرگوں کو دیکھا ہے، ان کا عمل دیکھا ہے، تو ان کے اندر وہ باتیں میں سب دیکھتا ہوں، وہ چلی آ رہی ہیں. مگر بزرگان دیوبند میں ہیں یا ان کو ہے جو ان کے تربیت یافتہ ہیں. عام طور سے مدرسوں میں ابھی بات ختم ہو گئی. اس واسطے میری درخواست ہے جو حضرات تدریس کا کام کرتے ہیں وہ اس بات کا لحاظ رکھیں کہ اپنے طلبا کو سال سال تربیت بھی دیں اور عادی بنائیں. اب تو میں نے تربیت دینے کے لیے طلبا پر پابندی لگا دی ہے کہ تم مسافہ مت کیا کرو، مسافہ کرو ہی نہیں، سلام بغیر مسافہ کرنے کی مشق کرو، کیونکہ مشق نہیں ہے، عادت پڑی ہوئی ہے کہ جلدی سے مسافہ کرتے نہیں مسافہ. اچھا، اور بعض لوگ تو معانقہ بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حال اچھا، ہمارے بلوچستان میں معانقے کے بغیر سلام ہی نہیں ہوتا، وہ سلام دیکھ کر دوسرے کو یوں آتے ہیں، یوں ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا حملہ کرے گا کیا ہوگا، تو معانقہ کرتے ہیں. حالانکہ پورے عہد رسالت میں جہاں تک میں نے یاددار، میرا حافظہ کمزور ہے، میں کوئی بڑا حدیث کا عالم بھی نہیں ہوں، لیکن جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے صرف ایک واقعہ تو مجھے ملا، کہتا زید بن حارثہ یا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سفر میں گئے تھے، وہاں سے واپس آئے تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سینے سے لگایا، معانقہ کیا. اور کوئی مثال میرے علم میں نہیں، اگر ہوگی ایک دو ہوگی صبر، لیکن عام سنت یہ نہیں تھی. یہاں کیا بات تھی، کس سے معانقہ کیا؟ مسافر تھا، مقامی نہیں تھا، مسافر بھی اجنبی نہیں تھا، بلکہ پرانی تعلق والا تھا. اگر آپ کو ایسا کوئی آدمی ملے جو آپ کا پرانے تعلق والا ہے اور سفر کے بعد مل رہا ہے تو معانقہ بھی کر لیجیے، تو سنت بھی وہ بھی اس میں بھی فائدہ ہوگا. خلاصہ یہ کہ اتباع سنت کا اہتمام کیا جائے اور اس کی تربیت حاصل کی جائے، اور ہمارے حضرات اساتذہ اس بات کا لحاظ رکھیں اور طلبہ کو اس طرف توجہ دلائیں کہ فارغ التحصیل ہونے کے بعد، فارغ التحصیل ہونے کے بعد کسی بزرگ سے اپنے اصلاحی تعلق قائم کریں. اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے. بہت دیر ہو گئی. ادھر
اجازت عامہ،
اجازت عامہ، تامہ مطلقہ. اور یہ میں اب اس کے ساتھ ساتھ اپنے تمام مقروعات، تمام روایات، مسموعات، روایات، مرویات، مجازات، ان سب کی جتنی حدیث کتابیں میں پڑھی ان سب کی میں اجازت دیتا ہوں اس مجموعے میں. جو حضرات فارغ و تحصیل علماء ہیں ان کو بھی، جو درس، جو دور حدیث کے زیر تعلیم ہیں ان کو بھی، اور جو مشکات میں زیر تعلیم ہیں ان کو بھی اجازت دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ قبول فرمایا ماشاء اللہ.
اس کی کوئی شکل ہے نہیں کہ اس شرط کے ساتھ بھی اجازت دی جائے کہ بشرطے کہ آپ درس نظامی کو پورا کریں؟ اس لیے کہ بعض ایسے بھی ہوں گے جن کو یہ ہدایہ شرح وقایا والے کہ پتہ نہیں حضرت سے دوبارہ ملاقات ہوگی یا نہیں.
ہاں یہ بات ٹھیک ہے. ہم نے تو کہا ہدایہ کے طلبہ کا ذکر نہیں کیا، ہم نے مشکات کے طلبہ کا ذکر کیا ہے، اور ان کے بارے میں توقع ہوتی ہے کہ وہ دور حدیث کریں گے. لیکن اگر انہوں نے دور حدیث نہ کیا تو پھر اجازت مشروط ہے اس شرط کے ساتھ ہے کہ آپ دور حدیث بھی کریں گے.
تو نیچے والوں کو بھی اس شرط کے ساتھ اگر اجازت ہو جائے
یہ بھی ٹھیک ہے. ماشاء اللہ
ماشاء
اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ.
داخلے آئندہ ہونے ان کے بھی
ماشاء اللہ ماشاء اللہ. منگیش پر شفاعت حسنۃ ولو نصیب منہا، یہ شفاعت حسنہ ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ.
بعضوں کو حسرت رہ جائے گی.
ہاں ماشاء اللہ.
اللہ حضرت کی عمر میں برکت دے اور بار 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 ملاقاتیں بھی کرائے، تشریف آوری بھی ہو، صحتوں کے ساتھ، عافیتوں کے ساتھ، فیوز عامہ اور تامہ کے ساتھ، اور حضرت کی شفقتیں ہم لوگوں پر آخرت میں بھی رکھے اور وہاں بھی ساتھ رکھے.
ہاں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ساتھ رکھے، جنت میں، جنت میں پہنچا دے، راضی ہو جائے ہم سے، گناہوں کو معاف کر دے. اور امید تو ہوتی ہے، اگر جنت میں لے جانا نہ ہوتا ہمیں کیوں لگاتے اس کا. اپنے اللہ والوں کے ساتھ جوڑ دیا ہمیں، یہ تو علامت انشاءاللہ. ایسی اللہ تعالیٰ بس حفاظت کرے ہماری آخر وقت تک. آخر وقت تک کی حفاظت ضروری ہے. شیطان آخر وقت تک دھوکہ دیتا رہتا ہے. ہمارے ایک والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے چچا تھے رشتے، ان کا انتقال کے بعد، بڑے عالم تھے، اللہ والے تھے، کم عمری میں انتقال ہوا، بڑی عمر کو نہیں پہنچے تھے، ادھیڑ عمر کے تھے. عین وقت کے انتقال کے موقع پر شیطان نے ان کو دھوکہ دینے کی کوشش کی. اللہ اکبر، بڑا دردناک واقعہ، خوفناک واقعہ ہے. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود وہاں موجود تھے، اس سے مکالمہ ہوا والد صاحب کا شیطان سے.
چھپا بھی ہے وہ
جی
حضرت نے.
ہاں ہاں چھپا ہے، قید الشیطان کے نام سے چھپا ہے. تو بھائی نفس و شیطان خوفناک چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے حفاظت کرے. ڈرتے رہے اللہ میاں سے، نہ مطمئن شیطانوں سے، شیطان سے ڈرتے رہے، نفس سے ڈرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرتے رہیں. بس بھائی اسی کا نام تقویٰ ہے. اللہ تعالیٰ تقویٰ عطا فرمائے. اپنے ناز نہ کریں اپنے کسی کام پر. آخر وقت تک اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے ساتھ پہنچا دیں، نکال دیں. ہمارے مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اکابر خلفاء میں تھے، دارالعلوم میں تشریف لائے، ان کا بیان ہوا تو ایک جملہ بار بار، بھائی ایک کام کر لو، ساری باتیں چھوڑ دو، بس ایمان کی حفاظت کر کے کسی نہ کسی طریقے سے ایمان کی حفاظت کر کے قبر تک پہنچا دو اس کو. ایمان کی حفاظت کر کے قبر تک پہنچا دو، اس کی حفاظت کر لو، ایمان کی حفاظت کر لو. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، آخر وقت تک حفاظت فرمائے، بہت آخر وقت تک حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے. یا اللہ الرحمین، دعا کر لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اگلے پچھلے سب گناہوں کو، چھوٹے بڑے سب گناہوں کو، کھلے چھپے سب گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ معاف فرما دیجیے، یا اللہ معاف فرما دیجیے. یا اللہ ہماری توبہ ہے، ہماری توبہ ہے، یا اللہ معاف کر دیجیے. یا اللہ ہماری توبہ ہے، سب گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں، یا اللہ معاف فرما دیجیے. یا اللہ جو گناہ ہم نے جان بوجھ کر کیے وہ بھی معاف کر دیجئے, جو بے علمی میں کیے وہ بھی معاف کر دیجئے, کا بکارا میں گہرا مرائے میں یا اللہ ہماری تمام جائز مرادیں اور حاجتیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دیجئے, ہمیں علم نافع اور تفقہ دین عطا فرما, ہمیں عالم با عمل بنا یا اللہ, ہمارے علم و عمل میں برکت عطا فرما, علم و عمل اور عمروں میں برکت عطا فرما, بے فضلی کا بکر ہمیں کا یا رحم الرحیمین. یا اللہ اس مدرسے کی حفاظت فرما, اس خانقاہ کی حفاظت فرما, اس مسجد کی حفاظت فرما. اللہم انا نعوذ بکا من الفتن ما ظہر منہا وما بطن. یا اللہ اس ادارے کی تمام اساتذہ, کارکنان, منتظمین, طلبہ اور اساتذہ سب کی حفاظت فرما, سب کو ان کے تمام جائز مرادیں اور حاجتیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دیجئے, بفضلک و کرمک یا ارحم الراحمین. اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انا نعوذ بك من الحور بعد الكور. اللهم لا تنزع منا صالح ما اعطيتنا. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه برحمتك يا ارحم الراحمين.
جزاكم الله خيرا.